حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفى الامجد، حبيب اله العالمين، ابي القاسم محمد، اللهم صل على محمد واله الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ عزاداری کے سلسلے میں چند گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہوئی کہ دشمنوں نے کس طرح سے اہل بیت کے ماننے والوں کو اور پوری انسانیت کو عزاداری سے، مقصد عزاداری سے اور مقصد قیام کربلا سے دور کرنے کی کوشش کی۔ ان کوششوں میں سے بعض یہ بھی ہے کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ غالیوں نے ایک عقیدہ پیش کیا، کہا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، خدا کافروں کو مؤمنین پر مسلط اور غالب نہیں کرتا، غالب ہونا نہیں دیتا، کافر کو مؤمن پر مسلط نہیں کرتا۔ اس آیت کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ یزید حسین کو شہید کر سکے، آل حسین کو، اصحاب حسین کو، اہل بیت حسین کو کس طرح سے شہید کر سکتا ہے، خدا کافر کو مؤمن پر مسلط نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں واقعہ انہوں نے پیش کیا کہ حقیقت میں کربلا میں حسین شہید نہیں ہوئے، حنظلہ شامی، حنظلہ تھا ایک شامی جس کا نام حنظلہ تھا، خدا نے اس کو حسین کے شکل میں لایا، مولا سید شہداء کے شکل میں لایا، اور اہل کوفہ و شام نے، دشمنوں نے ان کو امام سمجھ کر اس شامی کو قتل کر ڈالا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو مارا گیا ہے وہ حنظلہ شامی تھا۔ بالکل وہی عقیدہ جو عیسائیوں کے درمیان موجود ہے، البتہ یہ عقیدہ عیسائیوں کے حوالے سے مستند عقیدہ ہے، تاریخ اسلام میں، دین اسلام میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی نہیں ہوئی، اگرچہ بظاہر یہودی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی ہے، سولی پر لٹکا دی ہے، حضرت عیسیٰ شہید ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں خدا نے حضرت عیسیٰ کے ایک دشمن کو ان کی شکل میں لایا، اور یہودیوں نے اسی کو حضرت سمجھ کر پھانسی پر لٹکا دیا، اسی کی پھانسی ہوئی۔ یہاں پر امام رضا کے زمانے میں جب آپ کی خدمت میں یہ واقعہ اور یہ عقیدہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا خدا کے لعنت ہو ان لوگوں پر، یہ لوگ رسول اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، رسول اللہ نے خبر دی ہے اور بار بار خبر دی ہے کہ حسین کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے ہیں، تو انکار کا مطلب یہ کہ رسول خدا کو انکار کر رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ نے خبر دی ہے، باقی ائمہ نے خبر دی ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں علی مرتضیٰ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو دشمن شہید کر سکتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں یہ حدیث کا ادامہ ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق، یہ کفار، یہ گناہگار انبیاء کو قتل کر دیتے ہیں، انبیاء کو قتل کرتے ہیں بغیر حق، ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے خود قرآن کہتا ہے اہل باطل انبیاء کو قتل کر سکتے ہیں، بس قرآن کے مطابق سنت کے مطابق یہ ممکن ہے، یہ کس طرح سے ایسی بات کرتے اس آیت کے غلط تفسیر کر کے، کم از کم اختلاف کا باعث بن جائے گا، کم از کم نتیجہ یہ ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو امام نے شدت کے ساتھ اس نظریے کو رد کیا، امام کے رد کرنے کے بعد اس نظریے کی کوئی گنجائش شیعوں کے درمیان کوئی گنجائش نہیں رہی۔ بعض اوقات عزاداری سے روکنے کے لیے کہتے ہیں دیکھیے عزاداری میں آپ غم مناتے ہیں، غم منانے سے نفسیاتی مشکلات سے انسان دوچار ہو جاتا ہے، انسان اگر خوش نہ رہے، غمگین رہے، محزون رہے تو غمگین محزون انسان جو خوشی سے محروم ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، نفسیاتی بیماریوں میں، پھر جسمانی بیماریوں میں، تو پھر آپ غم نہ منائیے، آپ کی صحت کے لیے، نفسیاتی صحت کے لیے اور جسمانی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ یعنی اس طریقے سے جدید علوم سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی لوگوں کو عزاداری سے روکنے کے لیے، جبکہ خود اسلام کا مسلم حکم ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ خوف خدا میں، عشق جنت میں گریہ کرنا نجات کا ذریعہ ہے، خوف خدا میں، عشق جنت میں گریہ کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔ احادیث میں یہی کہ دو قسم کے گریہ باعث نجات ہے، ایک گریہ خدا کے حوالے سے، دوسرا گریہ اہل بیت اور خصوصاً مولا سید الشہداء کے حوالے سے۔ تو آپ اس پر کیوں اعتراض نہیں کرتے ہیں خوف خدا میں گریہ کرنا؟ ایک بات، یہ خوف خدا میں گریہ کرنا کب؟ ہمیشہ کرنا ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم معین نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ گریہ، وہ غم انسان کی روحانی اور جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، جس میں انسان شکست کا احساس کرتا ہے، ناکامی کا احساس کرتا ہے، ناتوانی کا احساس کرتا ہے، ذلت کا احساس کرتا ہے، اس قسم کے جو غم ہے، تکلیف دہ ہے، غم ہے اور ایسا غم ہے جو تکلیف دہ ہے، ایسا غم ہو سکتا ہے انسان میں اگر زیادہ رہے تو نفسیاتی بیماریوں کا باعث بنے، لیکن وہ غم جس میں آپ سعادت کا احساس کرتے ہیں، خوشی کا احساس کرتے ہیں، احساس کرتے کہ میں کتنا خوش قسمت انسان ہوں کہ افضل ترین ہستیوں کے غم میں شریک ہوں، افضل ترین ہستیوں کے اعلیٰ ترین مقاصد میں شریک ہوں، میں تاریخ کے بدترین انسانوں سے اپنے غم کے ذریعے نفرت کا اظہار کر رہا ہوں، دشمنی کا اظہار کر رہا ہوں، اس غم کے ذریعے کاروان حق میں شمولیت کا اعلان کر رہا ہوں، اس غم کے ذریعے اپنے جذبات کے اظہار کر رہا ہوں کہ میں کسی ایک روٹی کے لیے، دو پیسے کے لیے، بس اہداف و مقاصد کے لیے آنسو نہیں بہاتا ہوں، میرے جذبات، میرے احساسات، میری چاہتیں، میری نفرتیں محمد و آل محمد کے تابع ہیں. یعنی یہ فاتحوں کا غم ہے، احساس عظمت کرتے اس غم کے ساتھ. ہم میں سے ہر ایک احساس کرتا ہے، محرم کے عشرے میں ایک سعادت کا احساس کرتے ہیں، شکست کا احساس نہیں کرتے. جنت کی خوشبو آتی ہے. یعنی آپ خود دیکھیں، دین کی برتری، مذہب کی برتری، اہل بیت کی عظمت کا احساس اس عشرے میں سب سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ غم غم ہے، لیکن یہ غم ایسا غم ہے کہ دنیا و آخرت دونوں میں سعادت کا ذریعہ ہے، روح جسم دونوں کی صحت کا ذریعہ ہے، روح جسم دونوں کی صحت کا ذریعہ ہے. بعض وقت کہتے ہیں کہ یہ عزت نفس کے ساتھ منافات رکھتا ہے. بڑے افراد، بڑی شخصیات آ کر رونے لگے، یہ کیسی بات ہے، یہ مناسب نہیں ہے آپ کے لیے، عزت نفس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں. جبکہ یہاں پر بھی وہی جواب ہے، خوف خدا میں رونے کے حوالے سے کیا بڑوں کو روک دیا ہے؟ دیکھو نہیں، عزت نفس کے ساتھ اس قسم کا رونا نامناسب ہے جو پستی کی علامت ہے، شکست کی علامت ہے، عاجزی کی علامت ہے، ناتوانی کی علامت ہے، پست اہداف و مقاصد کی علامت ہے. لیکن وہ رونا جو اعلیٰ اہداف و مقاصد کے لیے ہے، اس قسم کا رونا انسان کی انسانیت کے ساتھ منافات نہیں ہے، کرامت انسانی کے ساتھ منافات نہیں ہے، عزت نفس کے ساتھ منافات نہیں ہے، بزرگواری اور شرافت کے ساتھ منافات نہیں ہے. بلکہ اس کی ممید ہے، یہ انسان کتنے بزرگوار انسان ہیں کہ اپنی پست اہداف و مقاصد سے بالاتر ہو کر، اپنی دنیاوی مقاصد سے بالاتر ہو کر، اپنی مادی چاہتوں سے بالاتر ہو کر، اپنے گھریلو مسائل سے بالاتر ہو کر، یہ انسانیت کے سب سے اعلیٰ غموں میں شریک ہے. عظمت کی علامت ہے، بزرگواری کی علامت ہے. حسین جو راوی کہتا ہے، راوی بھی دشمن کے راوی ہے، کہتا ہے کہ میں نے کسی مصیبت زدہ کو حسین کی طرح نہیں دیکھا، کہ جتنا اس کے عزیز و اقارب شہید ہوتے جا رہے ہیں اتنا ان کے چہرے انور کے نور میں، نورانیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ابو حسین، نورانیت کا مطلب یہ کہ انسان کو ایک قسم کے احساس کامیابی ہو، چہرہ کھل جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اس کے چہرے میں ایک قسم کی بشاشت نظر آتی ہے. ان حالات میں شدت پیاس ہے، ان غموں کے علاوہ پیاس کی شدت ہے اس کے باوجود، لیکن یہی حسین ہے. روایت میں ہے، جب علمدار کے سرانے پہنچے تو بلند آواز سے گریہ کرنے لگے، بلند آواز سے حسین گریہ کرنے لگے. شاعر کہتا ہے، احق الناس ان تبکی علی فتن ابکی الحسین بکربلائی ابو اخوہ وابن والدہ علی ابو الفضل المضرج بالدماء. سب سے زیادہ شائستہ رونے کے لیے وہ ہستی ہے جس نے حسین کو رلایا ہے، وہ حسین کے بھائی علی کا فرزند تھا، ابو الفضل العباس. بلند آواز سے روئے وہ حسین جس کی مثال صبر و عظمت و شجاعت و بزرگواری و عزت نفس میں جس کی مثال تاریخ نہیں ملتی. اگرچہ ہم یقین رکھتے ہیں پیغمبر حسین سے افضل ہے، علی حسین سے افضل ہے، لیکن جو مثال حسین نے پیش کی، ایسا موقع پیغمبر کے لیے پیش نہیں آیا، موقع پیش نہیں آیا. موقع پیش آتے علی کے لیے ایسا موقع پیش آتے، یہی کارنامہ انجام دیتے. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں، رونا کرامت انسانی کے ساتھ، عظمت انسانی کے ساتھ منافات نہیں ہے. آپ کس کے لیے روتے ہیں، کس ہدف کے لیے روتے ہیں، ایک اہم چیز. اب رونے کے حوالے سے چند بعض وقت سوال کرتے کہ آپ کیوں، ٹھیک ہے آپ کے پاس سیرت آپ کے سامنے ہے، روایات ہے، ان کی روشنی میں جب مصیبت آ جاتی ہے، جب عزیز سے جدا ہو جاتے ہیں، رونا فطری بھی ہے، سیرت بھی ہے، احادیث بھی ہے. لیکن عرصہ دراز گزرنے کے بعد رونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ خود پہلے سے جانتے ہیں کہ پیغمبر خدا عرصہ دراز گزرنے کے بعد، 50 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد، جب اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر پہنچے تو آپ خود نے گریہ کیا اور دوسروں کو بھی رلایا. بس یہ سیرت ہمارے سامنے ہے کہ عرصہ دراز گزرنے کے بعد خود بھی روئے، دوسروں کو بھی رلایا. جبکہ جناب آمینہ، آپ جانتے ہیں جناب آمینہ جو ہے طبیعی موت سے دنیا سے چلی گئی تھی، اتنا ظلم و ستم کے نتیجے میں دنیا سے نہیں گئی تھی. یہ جو 10 ذی الحج کو قربانی کرتے ہیں، یہ کس یاد میں ہے؟ واضح ہے اسلامی تعلیم کی روشنی میں حضرت ابراہیم نے قربانی پیش کی اپنے فرزند کی، اور پھر خدا نے فرزند کے بدلے میں، اس قربانی کے بدلے میں جنت سے ایک گوسفند، ایک جانور لایا اور اس کو ذبح کیا. پھر اس قربانی ابراہیم کی یاد میں اب تک اور قیامت تک مسلمان 10 ذی الحج کو قربانی کرتے رہیں گے. تکرار ہے نہیں ہے، ہر سال اس قربانی کے یاد میں. اس قربانی اور حسین کے قربانی کے بارے میں کیا فرق ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ اللہ بائے بسم اللہ، پدر معنی ذبح عظیم، آمد پسر جو اقبال کے بھی شعر ہے. اقبال کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے، اس کے باوجود وہ بھی مانتے ہیں. یہ احادیث ہے اس سلسلے میں تاریخ اسلام میں کہ ذبح عظیم، حضرت اسماعیل کے ذبح کے بنسبت حسین کے ذبح عظیم، اسلام کو اتنے عظیم ذبح کی ضرورت تھی. حضرت اسماعیل کے ذبح ابراہیم سے امتحان لینے کے لیے تھا. دین خدا کے بقا ذبح اسماعیل پر موقوف نہیں تھا، اسی لیے جیسے امتحان پر عمل ہوا خدا نے منع کر دیا. لیکن یہاں پر یہ ذبح پیغمبر خدا کا، پیغمبر خدا کی قربانی دین کے نجات کے لیے، تو اس کی بہت عظمت ہے. جب اس قربانی کو ہر سال یاد کرتے ہیں، اور یاد کرنے کے حکم ہے، تو حسین کی قربانی کو ہر سال یاد کرے. پھر جس مقصد کے لیے حسین نے قیام فرمایا تھا، وہ مقصد تا قیام امام زمانہ وہ مقصد برقرار ہے. ظالم، ستمگر، باطل، حق پر ظلم، یہ جو برائیاں ہیں معاشرے میں، یہ ظلم و ستم کے سلسلہ، اسلام کے خلاف سازشوں کے سلسلہ ظہور امام تک برقرار ہے. یعنی قیام حسین کا مقصد ظہور امام تک ہے. تو جب تک وہ مقصد برقرار ہے، تب تک یاد عاشورہ کی ضرورت ہے، تاکہ اس یاد عاشورہ کے ذریعے، غم کے ذریعے اس مقصد کی طرف، ان قربانیوں کی طرف، دوستوں کی طرف، دشمنوں کی طرف مؤمنین کو، انسانیت کو متوجہ کرے. یعنی وہ ضرورت باقی ہے. غم حسین کا مقصد عاشورہ کے دن کو قیام امام تک طولانی کرنا ہے، قیام امام سے متصل کرنا ہے. عاشورہ کے ذریعے انسانوں کو تیار کرنا ہے قیام امام کے لیے. وہ ضرورت باقی ہے، وہ مقصد باقی ہے. مقصد اگر پوری ہو گئی تو کہیں گے اب حسین کے مقاصد پورے ہو گئے، آپ کو لشکر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس وقت مقصد بھی پورے اگر ہو گئے، فرض کرے قیام کربلا کا، تب بھی عزاداری ختم ہونے کا کوئی وجہ نہیں ہے. طبری اپنی کتاب میں، طبری کی کتاب کی خود تکفیری علماء نے تعریف کی ہے، یعنی بہت مشہور تاریخ ہے، سب سے زیادہ مشہور تاریخ. وہ نقل کرتا ہے کہ 70,000 فرشتہ خدا کی طرف سے شہادت امام کے دن سے تا روز قیامت روضہ حسین میں ہوں گے گریہ و زاری کرتے ہوئے بال بکھرے ہوئے, یعنی 70,000 فرشتہ روضہ امام میں عزاداری کر رہے ہیں تا روضہ قیامت. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام ہے یہ ہمارے لیے کہ یہ عزاداری تا روضہ قیامت رہے گی. امام کے ظہور کے بعد بھی انسانوں کو ان عظیم قربانیوں کے احساس کی ضرورت ہے, احساس دلانے کی ضرورت ہے. اسی لیے باقی ائمہ نے بھی منایا. اب اسی حوالے سے یہ عرض کر رہا تھا قرآن کے آیات بھی اس سلسلے میں, قرآن کے آیات آپ کی خدمت میں عرض کیا, کئی آیات بعض اور آیات اب بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آئیے یہ میں ایک مثال دیتا ہوں آیت کے معنی سمجھانے کے لیے. آپ اپنے کسی دوست سے کہتے ہیں کہ اذان جب ہو جائے میں آپ کے پاس آؤں گا, دوپہر کا اذان ہو جائے تو میں آپ کے پاس آؤں گا. اگر اتفاق سے اس دن اذان نہیں ہوئی, مؤذن بیمار تھا, تو آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جائیں گے, کیونکہ مقصد یہ تھا, وہ ٹائم مقصد تھا. دوپہر کے اذان اگر ہو گئی میں آؤں گا, مطلب کیا تھا؟ وہ ٹائم. یہ ادبی تعبیر ہے. تو اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے وما كنا معذبین حتى نرسل رسولا, ہماری عادت یہ نہیں ہے, خدا فرماتا ہے ہماری عادت یہ نہیں ہے کہ کسی کو سزا دے, کسی کو عذاب میں مبتلا کرے, کسی کو جہنم میں ڈالے, جب تک کسی رسول کو نہیں بھیجتے. جب تک رسول نہیں بھیجتے تب تک اس کو سزا نہیں دیتے. رسول کا مطلب کیا, یعنی ہر نسل کے لیے تو رسول نہیں آتے ہیں, آپ خود جانتے ہیں. رسول آ گئے, پیغام پہنچا دیا, پیغام معاشرے میں ہو تو لوگوں پر اس پر عمل کرنا واجب. ابھی ہمارے زمانے میں رسول تھوڑا ہے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم جب تک آپ کو آگاہ نہیں کرتے, جب تک آپ کو علم نہیں دیتے, جب تک آپ کو باخبر نہیں کرتے, تب تک سزا نہیں دیتے. گناہ پر اس وقت سزا دیں گے جب آپ کو باخبر کرتے ہیں. بس آیت کے ترجمہ, لیکن اس کا محاورے ہی معنی یہ ہے, ترجمہ یہ ہے کہ جب تک کسی پیغمبر کو نہیں بھیجتے تب تک سزا نہیں دیتے, لیکن اس کا جو محاورے معنی یہ ہے کہ جب تک آپ کو نہیں بتاتے, حکم شرع بیان نہیں کرتے, تب تک سزا نہیں دیتے. اسی لیے علماء اصول نے ایک اہم قاعدہ بنایا, یہ قاعدہ معمولی نہیں ہے, 9-10 سال اس پر کام ہوتا ہے ہمارے حوزات میں. ایک اہم قاعدہ بنایا, اس قاعدہ کا نام قاعدہ براءت, قاعدہ حلیت, قانون اباحہ. نام مختلف ہے, مطلب ایک ہے, یعنی جب تک نہیں بتایا ہے, نہیں کہا ہے یہ حرام ہے آپ کے لیے حلال ہوگا, جب تک نہیں کہا ہے کہ یہ منع ہے آپ کے لیے اجازت ہوگی, جب تک نہیں کہا ہے یہ نجس ہے آپ کے لیے پاک, اس کو قانون اباحہ کہتے ہیں. اسی لیے کوئی بھی کام کرنا چاہے آپ, اس قانون کے تحت آپ کے لیے جائز ہے جب تک قرآن و سنت کے ذریعے, دلیل شرعی کے ذریعے منع نہ ہو. بس کوئی کام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے منع کی دلیل نہ ہو تو جائز ہے, منع کی دلیل نہ ہو تو جائز ہو جاتا ہے. ہر چیز جائز ہے جب تک منع کی دلیل نہ ہو. ان میں سے ایک یہی عزاداری بھی, عزاداری کے لیے تو دلیل بہت ہے, لیکن ایک دلیل کے طور پر یہ پیش کرتا ہوں, وہ لوگ جو عزاداری پر اعتراض کرتے ہیں, منع کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے, ہر چیز جائز ہے, ہر عمل جائز ہے, منع کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے, آپ دلیل لائے. کس دلیل کے تحت آپ عزاداری کو منع کرتے ہیں؟ ورنہ عقل کے بھی حکم یہ ہے, جب تک آدمی کو پتہ نہ ہو اس وقت تک اس کو سزا نہیں ہونا چاہیے. اور شرع بھی, قرآن بھی یہی کہتا ہے, احادیث بھی یہی کہتی ہے, کل شیء حلال حتی تعرف عنہ حرام, حدیث ہے, ہر شے حلال ہے یہاں تک کہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ حرام ہے. کل شے مطلق, ہر چیز میں آپ کو آزادی ہے, حتی یرد فیہ نہی, یہاں تک کہ اس میں منع آ جائے. کل شے طاہر حتی تعلم انہ نجس. تو اس حوالے سے یعنی جو منع کرتے ہیں ان کو چاہیے دلیل لائے. آزاداری کرنے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے دلیل لانا, اگرچہ دلیل ہے لیکن ذمہ داری منع کرنے والوں کی ذمہ داری کہ آپ مستند دلیل لائے. اور آپ نے اب تک دیکھا کہ جو منع کرنے والے ہیں ان کے دلائل میں ٹکراؤ ہے یا قرینہ ساتھ ہے, کہ منع سے مراد اس قسم کی آزاداری ہے جو جاہلیت کے زمانے میں کرتے تھے. یہ منع کرنے والے بعض اوقات کہتے ہیں علی علیہ السلام کی روایت لاتے, جبکہ اسی روایت میں علی نے فرمایا, روایت سند کے لحاظ سے کمزور ہے, کمزور ہونے کے باوجود اسی روایت میں مولا نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے کی آزاداری مت کرو. جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ خدا کو مانتے تھے, قرآن میں صاف الفاظ ہے, عرب خدا کو مانتے تھے, اللہ کو مانتے تھے, خالق کو مانتے تھے, لیکن بتوں کی بھی عبادت کرتے, بتوں کو رب سمجھتے تھے. اب جب کوئی مشکل پیش آ جاتا تھا یا ان کا کوئی عزیز مر جاتا تھا, پھر خدا پر اعتراض کرنا, خدا کے شان میں گستاخی کرنا شروع کرتے تھے. تو فرمائے اس قسم کی باتیں نہ کرو آزاداری میں. خود حضور کی وہ حدیث ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, دل میں غم ہے, لیکن ایسی بات ہم نہیں کرتے ہیں جو خدا کو ناراض کر. اہم نقطہ یہی ہے, جان بوجھ کر, یہ نقطہ احادیث میں موجود ہے, اس کے باوجود جان بوجھ کر اس سے غفلت برتتے ہیں. ورنہ منع کے تمام دلائل کہ نگاہ کس کی طرف ہے, جاہلیت کی آزاداری کی طرف ہے. ورنہ خود پیغمبر نے اتنی آزاداریاں کی ہیں, آپ خود دیکھتے ہیں کہ متعدد اور متواتر شکل میں گریہ کیا ہے. ایک درود پڑھیں محمد علی. آزاداری کے دلیل آئے تبلیغ بھی ہے, والذین یبلغون رسالات ربهم, وہ لوگ جو اپنے رب کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور صرف خدا سے ڈرتے ہیں, خدا کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں, یعنی پیغام حق پہنچانا. ہماری آزاداری میں کیا ہوتی ہے, یہی پیغام حق پہنچاتے ہیں, پیغام اسلام پہنچاتے ہیں, سیرت اہل بیت پہنچاتے ہیں, قرآن سنت, خود غم حسین پیغام حق ہے, پیغام رسالت ہے, دین کے راہ میں قربانیوں کے بے مثال نمونے پیش کرنا ہے. اسی لیے تبلیغ دین کا حصہ ہے کہ حکم ہے دین کی تبلیغ کرنا, اور دین کی تبلیغ وہی کر سکتے جو صرف خدا سے ڈرتے ہیں, غیر خدا سے نہیں ڈرتے ہیں. والذین یبلغون رسالات ربهم ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ, خدا کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے, خوف خدا کی وجہ سے اور غیر خدا سے نہ ڈرنے کی وجہ سے یہ آزاداری کرتے ہیں. یہ عشق, یہ گریا عشق کی علامت ہے, اور جہاد بھی غیر خدا سے نہ ڈرنے کی علامت ہے. گریا کرتے ہیں عشق حسین ہے, عشق حسین کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنی مجلسوں میں دیکھیے, جب پوچھتے کہ آپ حسین سے کیوں محبت کرتے ہیں تو آئے مودد لاتے ہیں, احادیث لاتے ہیں, یعنی اصل سرچشمہ خدا ہے. ہم اس کی پیغمبر و آل پیغمبر سے محبت کرتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں, ان کے فضائل بیان کرتے ہیں, ان کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں, کہ خدا کا حکم ہے. اسی لیے عشق خدا کا حصہ ہے, محبت خدا کا حصہ ہے, یہ یعنی اسی سے ناشی ہوا ہے یہ محبت. خود قرآن مجید میں واحد آیت جس نے تبلیغ کو حکم دیا وہ ولایت کی آیت ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول آپ تبلیغ کرو, پہنچا دو اس حکم کو جو پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے. ان واحد آیت جس میں لفظ تبلیغ کا استعمال ہوا ہے وہ آیت ہے جو غدیر کے بارے میں نازل ہوئی, لیکن ہمارے تبلیغ کرنے والے کبھی پیغام غدیر کو نہیں سناتے. مسلمان تبلیغ کرنے والے پیغام غدیر سے بہت دور ہے, محروم ہے. ایک سوال یہ ہے کہ یہ عزاداری کس طرح سے باقی رہی؟ اتنی دشمنیوں کے باوجود، اتنے دشمنوں کے باوجود، اتنی سازشوں کے باوجود، اتنے خطرات کے باوجود، اور اس کو انکار کرنے کی کوشش کی، مقتل کی کتابوں کو نابود کی اور بیان کرنے والوں کا قتل عام کیا، اس کے باوجود دیکھیں امام کا کتنا بڑا مقام ہے۔ خود اس وقت کے معاشرے میں خلفاء مجبور تھے امام ائمہ کے سامنے، اس کے باوجود آپ نے دیکھا خود ائمہ بھی کھل کر عزاداری بعض اوقات نہیں کر سکتے تھے۔ ان تمام خطرات کے باوجود یہ باقی کیوں رہا، کس طرح سے رہا؟ اس کو مختصر جواب یہ ہے کہ خدا نے باقی رکھا، جو خدا چاہتا ہے وہی ہوگا۔ واللہ غالب علی امرہ، خدا غالب آتا ہے۔ جب خدا چاہتا ہے موسیٰ کی تربیت کرتا ہے، موسیٰ کی دیکھ بھال کراتا ہے فرعون کے ذریعے۔ فرعون نے یہ سب کچھ کیا ہے موسیٰ کو شہید کرنے کے لیے، لیکن خود موسیٰ کی تربیت کے لفظ، یعنی جسمانی تربیت کہیں گے، روحانی تربیت میں تو اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ خلاصہ حضرت موسیٰ کی دیکھ بھال کیا، کھانا کھلایا، گھر میں محبت کی۔ یہ خدا جب چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کس طرح سے انتظام کیا۔ روایات میں، شیعہ سنی روایت دونوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ پہلے سے جانتے بھی کہ انبیاء الہی نے گریہ کیا حسین پر، یہ روایات میں ہے۔ ایک قسم کے مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں واقعہ سے پہلے۔ پھر پیغمبر خدا کا بار بار گریہ کرنا، اور اس کا راوی ام المؤمنین عائشہ ہے، ام المؤمنین ام سلمہ ہے، اور جناب صفیہ ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، اور اللہم صلی علی محمد و علیہ، متعدد واقعات۔ اللہم صلی علی محمد و علیہ، متعدد واقعات اس طریقے سے عزاداری کی حفاظت کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا۔ کربلا کے واقعہ کے بعد، سب سے پہلا جناب شہزادی نے اس طریقے سے غنی حسین کو بیان کیا، اسی عصر یازدہم یا ظہر یازدہم، کہ دشمن کے راوی خود کہتا ہے واللہ ابکت کل عدو و صدیق، ہر دشمن اور دوست کو زینب نے رلایا، رونے پر مجبور کر دیا۔ اور عزاداری کی اہمیت کو بھی دیکھے، وہ پہلا لالچ میں وغیرہ میں یہ ظلم کیا تھا، لیکن بعد شہزادی نے جب اس کی، ان کے اعمال کی شناعت اور قباحت کو بیان کیا، خود وہ بھی رونے پر مجبور ہو گئے۔ تو پھر مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا اسیروں کے درمیان۔ یزید کے محل میں، اس کی کچھ عورتوں نے بھی عزاداری میں شرکت کی، اس حد تک پیغام عزاداری پہنچا دیا، یعنی اسیروں نے ہر جگہ عزاداری کا پیغام پہنچا دیا، عزاداری کی پیغام حسین بھی پہنچا دیا، عزاداری بھی کی۔ پھر بعد میں مدینے میں، اور پھر چوتھے معصوم کس طریقے سے عزاداری کرتے تھے، کس طرح سے گریہ کرتے تھے، پانچویں معصوم، چھٹے معصوم، ساتویں معصوم، آٹھویں معصوم، خود مولا امام زمانے کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے آپ نے کیا فرمایا، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، مشہور جملہ ہے زیارت ناحیہ کا، کہ خون کے آنسو بہاتا ہوں، اتنا روؤں گا کہ آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے، مساء و صباح، صبح و شام میں روتا رہوں گا۔ یہ فرمائش ائمہ، سیرت ائمہ، اور کتنے ثواب ایک درود پر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد۔ چھٹے معصوم فرماتے ہیں، رحم اللہ شیعتنا و شیعتنا واللہ هم المؤمنون، خدا کے رحمت ہو ہمارے شیعوں پر، اور ہمارے شیعے واقعاً حقیقتاً مؤمن ہے. فقط واللہ شرکونا فی المصیبہ، انہوں نے یہ ہمارے شریک ہوئے ہمارے غم میں، ہمارے مصیبت میں ہمارے شریک ہوئے. بطول الحزن والحسرہ، پوری تاریخ میں، پوری زندگی میں، حزن میں، حسرت میں، افسوس کرنے میں، غم منانے میں ہمارے شریک رہے. امام دعائے خیر فرماتے ہیں، اور آٹھویں معصوم فرماتے ہیں، من تذکر مصابنا، کوئی ہماری مصیبت کو یاد کرے اور گریہ کرے ہمارے غموں کے حوالے سے، فرماتا قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا. کان معنا فی درجتنا یوم القیامہ، ہمارے ساتھ ہمارا ہم درجہ ہوگا. پتہ نہیں کتنی عظمت اہل بیت کا ہم درجہ، میں نہیں کہتا ہوں روحانی درجہ بھی برابر ہے، لیکن کم از کم مادی جنت میں، نعمتوں والی جنت میں اہل بیت کے ہم درجہ ہے، یہ بہت عظمت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں، ومن ذکر بمصابنا فبكى وابكى، جس نے ہمارے مصائب کو یاد کیا اور گریہ کیا اور دوسروں کو رلایا، لم تبکی عینہ یوم تبکی العیون، اس کی آنکھ نہیں روئے گی اس دن جس دن سب کے آنکھ روئے گی، قیامت کے دن اس کو رونا نہیں پڑے گا. ومن جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، اگر کوئی آتا ہے، حاضر ہوتا ہے ایسی مجلس میں جس میں ہماری بات کی احیاء ہوتی ہے، مراد یہ ہے کہ امر اہل بیت. امر اہل بیت کیا ہے؟ معرفت اہل بیت، فضائل اہل بیت، غم اہل بیت، مقصد اہل بیت، ہماری بات. امرنا کا معنی ہے ہماری بات زندہ کی جاتی ہے، ایسی مجلس جس میں ہماری بات زندہ کی جاتی ہے. اہل بیت کی بات، امر اہل بیت کیا ہے؟ فضائل اہل بیت، مناقب اہل بیت، مصائب اہل بیت، مقصد اہل بیت، جس مجلس میں زندہ کی جاتی ہے آپ اس میں آئیں گے. فرماتے ہیں، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، جس دن سارے دل مر جائیں گے، جس دن سارے دل مر جائیں گے یعنی انسان نہیں رہیں گے، قیامت کے دن حقیقتیں ظاہر ہو جاتی ہے. دل کا مرنا یعنی انسانی دل نہیں ہے اس کے پاس، حیوانیت ہے. اس دن انسان کے شکل میں ایسے لوگ محشور ہوں گے جو ان مجالس میں حاضر ہوتے ہیں. دوبارہ امام فرماتے ہیں فضیل سے، چھٹے معصوم، یا فضیل تجلسون وتتحدثون، آئے تم بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ہماری فضائل، ہمارے بارے میں گفتگو کرتے ہو. عرض کیا مولانا، قال نعم جعلت فداک، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں. فرمایا، قال ان تلک المجالس احبها فاحیوا امرنا، میں ان مجلسوں سے محبت کرتا ہوں. ان تلک المجالس احبها، میں ان مجلسوں سے محبت کرتا ہوں، اور فاحیوا امرنا، تم زندہ کرو امر اہل بیت کو. امر اہل بیت، عرض کہ یہی نکات ہے، فضائل اہل بیت، معرفت اہل بیت، مناقب اہل بیت، مصائب اہل بیت، مقصد اہل بیت. یا فضیل فرحم اللہ من احیا امرنا، خدا کی رحمت ہو، امام دعا فرماتے ہیں، خدا کی رحمت نازل ہو جائے اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. یا فضیل من ذکرنا و ذکرنا عنده فخرج من عینه جناح الباب، جو آدمی ہماری یاد کرتا ہے یا اس کے سامنے ہمارے مصائب بیان ہو جائے اور اس کی آنکھوں سے ایک مکھی کے بال کے برابر آنسو نکلے، مکھی کے بال کے برابر آنسو نکلے، غفر اللہ له الذنوب، خدا اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ولو كانت اكثر من زبد البحر، اگرچہ سمندر کے جاگ، سمندر کے جاگ تو بہت ہوتا ہے نا، دریا کے بعد نہیں فرمایا، سمندر کے جاگ سے بھی زیادہ اس کے گناہ ہو، خدا معاف فرماتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. ہر مجلس انسان کو اہل بیت سے قریب کرتا ہے، اہل بیت سے جو قریب کرتا ہے، قریب ہوتا ہے، وہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے. اور تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اہل بیت نے، یہ ایک دو مثال ہے جو احادیث میں آپ کی خدمت میں عرض کی، سیرت اہل بیت اور احادیث اہل بیت کے ذریعے شیعوں نے ان مجالس کا، ذکر اہل بیت کا، غم اہل بیت کا، زیارت اہل بیت کا سلسلہ جاری رکھا. صریحاً جو احادیث میں آیا ہے یہی چیزیں آئی ہیں. البتہ یہاں پر مجالس کے بات ہوئی، غم کی بات ہوئی، امر اہل بیت کی بات ہوئی، اشعار کے بارے میں، مرسوم کے بارے میں خصوصی حکم ہے، کیونکہ اس زمانے میں عرب دنیا میں میڈیا تو نہیں ہوتا تھا، تو پیغام پہنچانے کا سب سے بہتر ذریعہ شعر ہوتا تھا، اور شعر کا اثر ابھی بھی محفوظ ہے، ناقابل انکار اثرات ہے پیغام کو، تمام فضائل اہل بیت کو، تمام زندگی اہل بیت کو اگر آپ شعر میں لائیں گے، اور پھر اس کو خاص اچھی آواز میں، مشروع آواز میں اگر سنائیں گے اور اس کو پھیلائیں گے، اس وقت دنیا میں جو وسائل ہے، تو بہت حد تک پیغام اہل بیت کو، مذہب اہل بیت کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ غم، اگر چیز کو باقی رکھنا خطرات سے خالی نہیں تھا، جانیں گئی ہے، قربانیاں دی ہے، شہادتیں قبول کی ہے، لیکن باقی رہا۔ پھر غم کی نوعیت کچھ اس قسم کی تھی، کون شہید ہوا ہے؟ سید شباب اہل الجنہ، یعنی وہ ہستی جس کے بارے میں آیات و احادیث سے، اور جس سے پیغمبر اتنی محبت کرتے تھے، جس محبت کو سارے صحابہ بار بار دیکھ چکے ہیں، اب اس ہستی کی شہادت، ہم تو امام مانتے ہیں، اور امام کی عظمت خدا و امام جانتا ہے، خدا و پیغمبر اور امام جانتا ہے، امام کی عظمت کیا ہے، ہماری بس سے باہر ہے، لیکن ہم جتنی ممکن ہے اتنا معرفت حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن عام مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، عام مسلمانوں کے لیے اتنی فضائل حسین ان کے سامنے ہے، آیات کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، سیرت کی شکل میں، کہ حسین جیسے کی شہادت یقیناً کل امت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کوئی بھول نہیں سکتا ہے اس غم کو۔ اگر تھوڑا سا ایمان ہے، تھوڑا سا عشق رسول ہے، تھوڑا سا عشق دین ہے، کس طرح سے بھول سکتے ہیں اس غم کو جس نے رسول خدا کو گریان کیا؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے 11 محرم کے رات کو خواب دیکھا، ابن عباس کو تو سارے مسلمان مانتے، کہ دیکھا کہ پیغمبر خدا بال بکھرے ہوئے، گریان، روتے ہوئے، بال بکھرے ہوئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے حالت ہے؟ فرمائے میں حسین کو دفن کر کے آیا۔ یہ ام سلمہ سلام رضوان اللہ تعالی علیہا، ام المؤمنین، آپ نے بھی پیغمبر کو عالم خواب میں دیکھا، میرے بیٹے کو شہید کیا۔ تو غم حسین ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، نہ صرف مسلمان کی ذمہ داری، اسلام کو بچانے کے لیے آیا تھا تو مسلمان کی ذمہ داری ہے، رسول اللہ سے محبت ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ خود قرآن فرعونیوں کے بارے میں فرماتا ہے، فما بکت علیہم السماوات والارض، فرعون آل فرعون آئے حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، تو سمندر میں غرق ہو گئے۔ قرآن کہتے ہیں ان پر نہ آسمان نے گریہ کیا نہ زمین نے، نہ آسمانوں نے گریہ کیا نہ زمین نے۔ مفسرین فرماتے ہیں، آپ خود بھی دیکھیں آیت کیا کہتی، فما بکت علیہم السما، دخان میں، سورہ دخان میں آیت نمبر 29 ہے، فما بکت علیہم السما وما کانوا منظرین، فما بکت علیہم السماوات والارض وما کانوا منظرین، آسمانوں نے اور زمین نے ان پر گریہ نہیں کیا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن پر آسمان و زمین گریہ کرتی ہیں۔ فرمایا آل فرعونیوں پر نہ آسمانوں نے گریہ کیا نہ زمینوں نے، تو اسی سے سمجھ میں آتا ہے کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن پر آسمان و زمین گریہ کرتے ہیں، ورنہ اگر کسی پر آسمان و زمین گریہ نہ کرتے تو پھر ان کے بارے میں یہ کہنے کی کوئی وجہ نہیں تھا۔ اب احادیث میں، شیعہ سنی دونوں کے احادیث ہے، کہ جس وقت حسین شہید ہوئے آسمان کا رنگ بدلا، سورج کا رنگ بدل گیا، بیت المقدس سے جو بھی پتھر اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے خون نظر آتا تھا، سمندر میں، یعنی احادیث میں ہے کہ سمندر کے جانوروں نے گریہ کیا، سمندر نے گریہ کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ آپ کو کیا معلوم، قرآن یہ کہتا ہے، فما بکت علیہم السماوات والارض، آسمانوں نے زمین نے گریہ نہیں کیا آل فرعون پر، اس کا معنی ہے کہ آسمان و زمین گریہ کر سکتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں، یہ قرآن ہے اور احادیث سے، احادیث کو ٹھکرانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی صرف شیعہ نہیں ہے، غیر شیعہ بھی اپنی کتابوں میں متعدد احادیث لایا، تو اس نوعیت کے غم ہے حسین جیسی شخصیت، اور پھر غم مصائب کی شدت بھی، یعنی اس غم کے باقی رہنے کی وجہ مولا کی عظمت کے علاوہ، فضائل کے علاوہ غم کی شدت آپ دیکھیے، اتنے مصائب جو کربلا میں پیش آئے تاریخ بشریت میں اس کی مثال نہیں ملتی، یعنی جتنے شدید غم اور شدید مصائب، شدید قسم کے ظلم ان ہستیوں پر ہوا ہے جو ہستیاں بے مثال ہیں، یعنی ہستی جتنے عظیم اس پر ایک معمولی ظلم بھی معاشرہ برداشت نہیں کرتا ہے، لیکن ابھی آپ دیکھیں ظلم کی نوعیت کو، کس قسم کے ظلم کی ہے، یعنی بہترین ہستی کو پیاسا شہید کرنا، اس کے دست مبارک پر ششماہا شہزادہ کو ذبح کرنا، یہ کوئی کم چیز ہے؟ کس کو؟ فرزند پیغمبر کو، جس پیغمبر کی یہی لوگ کلمہ پڑھتے تھے، جنہوں نے تیر روانہ کیا، تو یہ باعث بنا کہ امت فراموش نہ کرے اس غم کو. پھر شیعیان اہل بیت کے لیے جو مصائب پیش آتے تھے، مشکلات پیش آتے تھے، ان مصائب مشکلات میں خود آپ جانتے جناب شہزادی سکینہ جب امام کی لاش پر پہنچی، غش کر گئی، اس عالم غشی میں وہ اشعار سنا، جن اشعار میں فرمایا جب بھی کوئی شہید ہو جائے یا کوئی بےکس ہو جائے مجھ کو یاد کرو، تو شیعہ اپنے مشکلات کے وقت حسین کو یاد کرتے تھے، اپنے کوئی عزیز مارا جائے حسین کو یاد کرتے تھے، اپنے کوئی عزیز مر جائے حسین کو یاد کرتے تھے، اور یہ بھی باعث بنا کہ عزاداری مسلسل باقی رہے، مسلسل قائم رہے، خود ایک شیعہ کے لیے تسلی کے ذریعے بھی ہے اور عبادت بھی ہے، اور اپنا غم ختم ہو جاتا ہے غم اہل بیت کے سامنے، اور عام مسلمان بھی، یہی مصعب ابن زبیر، ان کے خاندان تو کہہ سکتے ہیں دشمن آل محمد، اگرچہ ان میں سب سے زیادہ عبداللہ ابن زبیر دشمن تھا، اب مصعب ابن زبیر آخری لمحات میں جب بنو امیہ کے سامنے شکست یقینی ہوا، پوچھا کربلا میں حسین نے کیا کیا، انہوں نے جس سے پوچھا اس نے کہا حسین نے آخری دم تک مقابلے کیا اور تسلیم نہیں ہوئے، تو اس نے کہا میں بھی حسین کے نقش قدم پر چلتا ہوں، یعنی ایک عظیم ہستی ہے خود بخود دشمنوں پر بھی اثر پڑتا ہے، بلکہ جو انقلاب کرنا چاہتے تھے، ظلم کے خلاف اٹھنا چاہتے تھے عام مسلمانوں سے، وہ واقعہ کربلا کو پیش کرتے تھے، بنی عباس کی کامیابی کا ایک اہم وجہ واقعہ کربلا ہے، جو بھی تحریک چلاتے تھے واقعہ کربلا کو سامنے لاتے تھے، تو پوری تاریخ اسلامی میں مسلمانوں کے لیے ایک سہارا بن گیا، شوں کے علاوہ کہ ظالم کے خلاف اٹھنے کے لیے غم حسین سے مدد حاصل کرتے تھے، اس طریقے سے یہ غم باقی رہا، اگرچہ دشمنوں نے ہر ممکن کوشش، حتیٰ شیعہ حکمرانوں نے بھی اس کے ساتھ مقابلہ کیا، کیونکہ وہ بھی خطر محسوس کرتے تھے، غم حسین یعنی یہ صرف یزید کے خلاف نہیں ہے، یزیدیت کے خلاف ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے کافر ہو، یعنی اس کردار کے خلاف ہے، اسی لیے ایران کے بادشاہ کے والد نے شدت کے ساتھ منع کیا، بعد میں بادشاہ کے زمانے میں کہتے تھے غم منا، اور خود بھی اپنے محل میں مجالس کے انتظام کرتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ تم یہ نہ کہو حسین نے اسلام کے لیے قیام کیا ہے، ظالم کے خلاف قیام کیا ہے، یزید کی صفات بیان نہ کرو، یہ نہ کہو، یہ نہ کہو. ایک دفعہ ایک خطیب نے، مقرر نے تقریر میں کہا کہ حسین ابن علی آئے تھے، معاف کر بہرا، اس کی بات نقل کرتا ہوں، بخار چڑھا، تو بخار کے نتیجے میں امام دنیا سے چلے گئے، ظاہر ایک شیعہ ملک میں سننے والے سارے شیعہ ہیں، ایسی بات کرے تو بہت شور ہوا، گرفتار ہو کر وہاں کی ایجنسیوں نے لے گیا، شاہ کے زمانے میں، یہ کیا کہا تم نے، कहा कि मैं क्या करूँ, तुम लोग कहते ये ना कहो ये ना कहो ये ना कहो, फिर मैं क्या कह सकता था। यही कहा मैंने कि कुछ भी नहीं हुआ था, बुखार के नतीजे में दुनिया से चले गए। नहीं, वो भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि ये क़याम जुल्म के खिलाफ, बातिल के खिलाफ, शैतान के खिलाफ था। तो जो भी उस किरदार का हामिल हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था जिक्र हुसैन को। दुरूद पढ़े मोहम्मद आल मोहम्मद। लेकिन वाकान अहले बैत के मानने वालों ने अजीम कुर्बानियां पेश की, इस गम को जिंदा रखा। ऐशक की वजह, ऐशक के अलावा कोई और चीज इस गम के जिंदा रखने के बायस नहीं बन सकता। इराक में जब हम होते थे सन 70 के सालों में, तकरीबन आम तौर पर आज़ा खानों के बाहर ये शेर नज़र आता था। ये शेर अक्कासी करता है एक शिया के जज्बात को, तबकी के आईनी ला ले अजल मसूबत लाकिन नमा आईनी ले अजल के बाकिया, हुसैन आप पर मेरे आँख रोती है, आप पर मेरे आँख रोती है, सवाब के लिए नहीं, तेरी मुसीबत को देखकर, आपके गम और मसाइब को देखकर रोती है। सरजमीन करबला आपके खून से तर हो जाए लेकिन मेरे रुखसार मेरे आंसू से तर न हो, ये कैसे माफूल है। तबतलु मिनकुम करबला बिदमिन वला तबतलु मिन्नी बिदमुउल जारिया, करबला की सरजमीन सैराब हो जाए आपके खून से, मेरे रुखसार सैराब न हो अपने आंसुओं से। ये मेरा अखलाक का, अखलाक और इंसानियत का तकाजा ये है कि आप पर गिरिया करो। अजीब हालात है। इमाम ज़माने के ज़ियारत नाहिया में इमाम गम हुसैन को बयान करते हैं, उस गम के आखिर में सलाम भेजते हैं, गम के आखिर में सलाम भेजते हैं, अस्सलामु अला बदन सलीब, अस्सलाम अला खद तरीब, मेरे सलाम हो और जिस्म अतहर हुसैन पर जिसके लिबास की गारत हो गई, मेरे सलाम हो हुसैन को उस रुखसार पर जो करबला की तपती रेत पर पड़ी रही, मेरे सलाम हो, इमाम फरमाते मेरे सलाम हो उस प्यासे हुसैन पर, अस्सलामु अलल अस्सलामु अलल मुजर्रा बिलकासात रमाम, सलाम हो उस हुसैन पर जो प्यासे थे लेकिन पानी के बजाय तीरों के जरिए सैराब हो गए, मेरा सलाम हो उस हुसैन पर जिसकी दाढ़ी की खजाब हुई, दाढ़ी का खजाब हुआ अपने खून के जरिए, मेरा सलाम हो उस हुसैन के होंठों पर जो सूख गए थे प्यास की वजह से, मेरा सलाम हो उन होंठों पर जिस पर चूबे खास खिजरान बार बार उठता था, मेरा सलाम हो उस हुसैन पर जिसकी जिसना भर कर बला में पड़ा रहा, मेरे सलाम मुसलसल इमाम सलाम भेजते जा रहे हैं, मेरे सलाम हुसैन के उस सर अदहर पर जो मुबालाए नेजा बुलंद किया गया, शहरों में घुमाया गया, सर हुसैन को खोली ने अपने घर में लाया क्योंकि सबसे पहले उमर साद कामयाबी की खबर सुनाने के लिए सर हुसैन को रवाना किया था, देर से पहुंचा तो अपना घर गया, उसकी दो जोजे थी, एक अंसार के खानदान से तो अल्लाह रखने वाले मुहिब्बे आले मोहम्मद थी, जिन अबू मोमिना फरमाती है मैं आधी रात को कुछ आवाजें सुनी, उठ गई देखा कि तंदूर से नूर आसमान की तरफ जा रहा है, नजदीक गई देखा सर अतहर हुसैन है, आ गई खोली से फरमाया तुमने क्या
میں بھی خولی کو چھوڑ کر چلی گئی. کوئی مسلمان اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. روایت کہتی ہے کچھ سیدہ نے آئی حسین کے سر اب ہم کو اٹھایا, رونے لگی بیٹا کس نے آپ کو شہید کیا, بیٹا کس نے تندور میں تیرے سر آدھار کو. امام زمانہ سلام کرتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں, میرا سلام ہو ان سیدانیوں پر جو اسیر ہو گئی, بازاروں میں درباروں میں جانا پڑا. شہزادی زینب اب اسیری کے لیے تیار ہو چکی ہے. زہر یا زہر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. کس طریقے سے اسیری کے شروع میں بھائی کی لاش تک پہنچی خدا جانتا ہے. زینب سکینہ کس طرح سے بھائی کے والد ماجد کے لاش پر پہنچے. لیکن ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. عمر ابن عبد الرب جب مارا گیا اس کی بہن آئی اس کی لاش پر رونے کے لیے. دیکھا قیمتی کپڑا اس کے جسم پر ہے, سونے کی پیٹی تھی وہ پیٹی بھی اپنی جگہ پر ہے. ابن عبدالوہاب مشرک تھا کافر تھا, لیکن بہن نے کہا میں اپنے بھائی پر نہیں رہوں گی. اس لیے کہ جس نے میرے بھائی کو شہید کیا ہے وہ بزرگوار ہستی ہے. جس نے میرے بھائی کوئی کی کپڑوں کی غارت نہیں کی اس کی بے عزتی نہیں کی. سلام ہو زینب پر جب حسین کی لاش پر پہنچی, کیا دیکھتی کوئی کپڑا حسین کے جسم کے آدھار پر نہیں. کس طرح سے زینب نے برداشت کیا خدا جانتا ہے. کہ حضرت صفیہ کو جب خبر ملی کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے آ گئی, پیغمبر نے پہلے سے فرمایا تھا صفیہ کو آنے نہ دینا, روک دیا گیا. تو صفیہ نے عرض کیا پیغمبر سے یہ کہہ دینا کہ میں برداشت کروں گی, میں جانتی ہوں حمزہ کو مسلح کیا گیا, ہونٹ کان آپ کے ہونٹ کان مختلف جگہ کاٹ دیے گئے تھے, شکل بگاڑنے کی کوشش کی گئی تھی. فرمایا میں صبر کروں گی. پیغمبر نے اجازت دی, لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے صفیہ کے پہنچنے سے پہلے پیغمبر نے کپڑا ڈال دیا جناب حمزہ کے جسم آدھار پر. جناب حمزہ کے پاؤں کا کچھ حصہ باقی رہا, فرمایا اس پر گاز ڈال کر چھپاؤ کہیں بہن کی نگاہ بھائی کی زخمی لاش پر نہ پڑے. حمزہ پر اتنے زخم نہیں آئے تھے جتنے زخم حسین پر آئے ہیں. مستند روایات میں علماء بیان فرماتے ہیں 360 تیروں تلوار کی زخمی حسین کی جسم آدھار پر تھے. نہ معلوم زینب نے کس طرح سے برداشت کیا, وہ بہن جو ایک دن بھی حسین سے جدا نہیں رہ سکتی تھی.
اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا حميد بحق محمد, يا أعلى بحق علي, يا فاطر بحق فاطمة, يا محسن بحق الحسن, يا قديم الإحسان بحق الحسين. إلهي بدم الشهيد خدايا شهداء كربلا كواسطة, مولا أبو الفضل عباس كواسطة, شهزادي زينب سلام الله عليها كواسطة, خدايا تري أسماء وحسنى وعظام كواسطة, تمام حاضرين کے جو بھی حاجات شرعی ہوں تمام حاجات کو پورا فرما, ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, ہمیں آنے والے سالوں میں بھی عزاداری حسین میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. خدایا دشمنان اسلام دشمنان تشیع اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. خدایا بحق محمد آل محمد ہمارے جن کے اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما. جن کو اولاد ہے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے مرحومین شہداء کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. خدایا ہمارے بے گناہ و سارا کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. ہمارے خدا خصوصاً کچھ برادران نے بیماری کے حوالے سے فرمایا ہے, درخواست کی ہے کہ سکندر جہان بیگم اور سید لیاقت عباس ان کی دعا کے لیے, سخت علیل ہیں, سخت بیمار ہیں. خدایا ان دو مؤمن اور مؤمنہ کو اور تمام حاضرین کے جو مؤمنین ہیں, خدایا بحق علمدار عباس, بحق باب الحوائج شفائے کامل و عاجل عطا فرما. آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین اور شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ.